الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. انہوں نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سری غلطی دی. فرمایا ان لوگوں کی بدحالی کا اظہار کرتی ہے جو اپنے دینوی یا دینی اکابر کے اتباع میں غلو کرتے ہیں، جیسا کہ کثرت سے جو ہلاک شعار ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جس طرح وراثت لیتے ہیں بزرگوں سے، اسی طرح وراثت میں ان کا کردار بھی لے لیتے ہیں، اور دین بھی وراثت میں منتقل ہوا ہے، دین بھی موروثی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے لیا، ان سے تابعین تبع تابعین نے، تو نسل در نسل دین میں بھی کوئی نئی بات نہ داخل کی جا سکتی ہے نہ کوئی بات نکالی جا سکتی ہے، دین بھی موروثی ہے. لیکن صرف موروثیت پہ جم جانا یہ درست نہیں ہے. دین میں یہ شرط ہے کہ ہم وہ کام کریں جو خیر القرون سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے، سلف صالحین سے ثابت ہے، اور جن کے ساتھ کوئی شرعی دلیل ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر بزرگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو باقی قوم پیچھے غلطی کرتی جائے، باپ دادا سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم وہ غلطی اپنا شعار بنا لیں. تو اکثریت یہاں ہوتی یہ ہے کہ اکثر جو ہلاک، حضرت نے جو ہلاک کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور جاہل ہر گناہ کو جہالت کہتے ہیں، ہر گناہ گار جاہل ہوتا ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو، لیکن گناہ کیونکہ فی نفس ہی جہالت ہے. تو اتباع تو متقدمین کا ہوگا، لیکن حق میں جو بات کتاب اللہ سے، سلف صالحین سے ثابت ہے اس میں اتباع ہوگا. جو بات شرعی طور پر ثابت نہیں ہے، محض ہمارے بزرگ کرتے تھے، اور ہمارے بے شمار رواجات اور رسومات ایسے ہیں، ہمارے بھی، مسلمانوں کے بھی، جو محض لوگوں نے بطور رواج اپنایا اور پچھلوں نے اسے اپنایا ہوا ہے، بلکہ دینی عبادات اور امور میں بھی بدعت داخل ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ہمارے دادا کرتے تھے، باپ کرتے تھے، فلاں کرتے تھے. تو فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، باپ دادا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دلیل شرعی ہونی چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین سے ثابت ہونا چاہیے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے فرمایا کہ ان کے اس بڑے نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ دیے، جو بڑا بت تھا اسے توڑا نہیں، اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ جو کلاڑا لے کے کھڑا ہے اس نے دوسروں کو مارا ہوگا. بعض بزرگوں سے کسی مسئلے کے دینی کے سبب تو یہ منقول ہے، یہ آیت اس کی اصل ہے. یعنی کوئی ایسا جملہ بول دینا جس میں کسی کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن وہ سچ بھی نہ ہو، اسے توریہ کہتے ہیں. لیکن یہ حضرت نے لکھ دیا، میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ آیت وہ تو نظر آ رہا تھا، بت پرست بھی جانتے تھے کہ بت کیا توڑے گا کسی دوسرے کو. وہ تو حضرت نے اتمام حجت کے لیے کہا تھا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو اور ان کو معبود سمجھتے ہو، اپنی حاجات ان سے مانگتے ہو، اپنی مصیبتوں میں ان کی پناہ مانگتے ہو. ان پر اتنی مصیبت آئی کہ ان کے اپنے ٹانگ بازو ٹوٹ گئے، ناک کاٹ دیے گئے، ان کو کلہاڑوں سے مار دیا گیا، اور ایک جو ہے وہ کلہاڑا لے کے کھڑا. جس سے بات تو کرو تو یہ ایک دلیل تھی بتوں کے بے جان اور غیر مؤثر ہونے پر. یہ تو بت پرست بھی سمجھ رہے تھے کہ بتوں نے بتوں کو، انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، یہ بول ہی نہیں سکتے. تو پھر حضرت نے فرمایا پھر تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ خود کو بچا سکتی ہیں نہ تمہارا کوئی نفع نقصان کر سکتی ہیں. تو یہ توریہ نہیں بنتا، بلکہ یہ تو ایک دلیل تھی ان کے عاجز ہونے پر. جانتے بت پرست بھی جان رہے تھے، بتوں نے بھی، بت پرستوں نے بھی کہا کہ آپ کو تو خبر ہے یہ تو بے جان بت ہیں، یہ تو بات کر نہیں سکتے، یہ ہمیں کیا بتائیں گے. اُفِّن لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو فے تم پر اور تمہارے ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. بعض بزرگوں کی عادت کے مقبول فی اللہ کے ساتھ سچے سے پیش آتے ہیں، آج اس کی اصل ہے. یعنی بعض بزرگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. تو فرمایا یہ آیت کہ ابراہیم علیہ السلام نے کفار سے کہا کہ تو فے تم پر اور جن کو تم پوجتے ہو ان پر بھی. قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور بے گزر ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں. بعض بزرگوں سے بھی ایسی کرامتیں منقول ہیں. یہاں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اس کی تفسیر و تعبیر میں بہت سی چیزیں نقل کر دی گئی ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ جو درخت جل رہے تھے جب ابراہیم علیہ السلام وہاں گرے، جو لکڑیاں جل رہی تھیں وہ سرسب درخت بن گئے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، باغ بن گیا درمیان میں ارد گرد آگ تھی. اس طرح کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن قرآن کریم جو بات ارشاد فرما رہا ہے وہ بڑی سادہ سی ہے. قلنا یا نار، اللہ کے فرماتے ہیں، ہم نے فرمایا کہ اے آگ. درختوں کو سرسبز ہونے کا حکم نہیں دیا جا رہا، آگ کو بجھنے کا حکم بھی نہیں دیا جا رہا کہ بجھ جائے ٹھنڈی، نہیں. فرمایا کونی بردا، ہمیشہ سے جب سے تو پیدا ہوئی ہے جب تک رہے گی تو جلاتی ہے، لیکن آج اپنا اثر بدل دے، آج تو مزیدار ٹھنڈی ہو جا. سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے مزیدار اور سلامتی کا سبب بن جا. تو آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ جلتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بجائے جلانے کے خوبصورت خوشبودار مزیدار ٹھنڈک جو لطف دے، اس آگ کا اثر ان کے لیے ویسا ہو گیا. کیونکہ حکم براہ راست ذات باری آگ کو دے رہی ہے، اور وہ قادر ہے، اسباب وہ پیدا کرتا ہے تو نتائج بھی وہ خود پیدا کرتا ہے. تو اس نے آگ کو حکم دیا بجھنے کا نہیں، اپنی عادت جلانے کی چھوڑ دے، اور آج میرے خلیل کو جھولے جھلا، بہترین خوشبو پہنچا، ٹھنڈی ہوا پہنچا، اور آج اپنے مزاج کے بالکل خلاف برتاؤ کر، اور صرف ابراہیم علیہ السلام سے کر. لکڑیاں تو جلتی نہیں، لکڑیوں کو نہ جلانے کا حکم نہیں دیا اللہ نے. قوله تعالى ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ایسے ملک کی طرف بھیج کر پہنچایا، بچا لیا، جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے لیے برکت رکھی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مخالف فریق کی ہجرت کر کے معافی کی طرف جا ملنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ توکل کے منافی نہیں. اللہ کے لیے فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تو لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر ایسی زمین کی طرف بھیج دیا جس میں دنیا کے لیے برکات ہیں. آپ شام کی طرف اور فلسطین کی طرف تشریف لے گئے جہاں بہت سے انبیاء ہیں اور جہاں بیت المقدس ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ دلیل ہے کہ جہاں دین کی مخالفت کثرت سے ہو اور وہاں سے ہجرت کر جائے اور وہاں چلا جائے جہاں دیندار زیادہ ہوں اور دین محفوظ رہ سکے, تو یہ توکل کے مناط کی نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے کہ جہاں ماحول اچھا نہ ہو یا دین کی مخالفت زیادہ ہو اسے چھوڑ دے اور ایسے ماحول میں چلا جائے جو دینی ہو. قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا, ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھوٹا بتایا. اس میں دلالت ہے اس پر کہ حق تعالیٰ اپنے مقبولین کا مقبولین سے انتقام لیتا ہے, اور اس سے زیادہ تر اس مضمون میں یہ آتا ہے جران لمن کان کفر. فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو اللہ خود ان سے انتقام لیتے ہیں, بدلہ لیتے ہیں, ان کو سزا دیتے ہیں. تو اہل اللہ سے اگر کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے تو ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير, ہم نے داود کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء تسبیح قالی کرتی تھی, ورنہ داود علیہ السلام کی تخصیص نہ ہوتی کیونکہ تسبیح حالی تو عام ہے. اگر کہا جائے جو لوگ تسبیح قالی کے قائل ہیں وہ اس کو بھی عام کہتے ہیں, پر تخصیص کے کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ داود علیہ السلام سنتے بھی تھے. ارشاد باری ہے کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ اور پرندے جو ذکر کرتے تھے یہ قالی یعنی زبان سے دل سے اپنی زبان سے کرتے تھے, اور یہ جو ہے کہ ہر چیز اپنے حال سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے, اپنی صورت سے بتا رہی ہے, اپنی خصوصیات سے اللہ کی عظمت بتا رہی ہے. اگر یہ مراد ہوتی تو پھر داؤد علیہ السلام کی تصویر کیا ہے؟ وہ تو ہر شے ہر وقت اللہ کی تصویر زبان حال سے تو کر ہی رہی ہے. تو یہ زبان قال سے یعنی آواز سے کرتے تھے, اور خصوصیت یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام ان کے ذکر کو سنتے تھے. سننے کے لیے بھی تو ایک قوت سماعت چاہیے, یا اللہ کریم سنوا دے. تو فرماتے ہیں اس میں تخصیص یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی جب ذکر کرتے تو ساتھ پہاڑ ذکر کرتے, جنگلات ذکر کرتے, پرندے ذکر کرتے, اس ذکر کو اس تسبیح کو داؤد علیہ السلام بھی سماعت فرماتے تھے. اس لیے اللہ نے انہیں ایسی زبان دے دیتی اور کسی کو سنائی دیتی نہ دیتی, داؤد علیہ السلام سنتے تھے اور حضور آپ کے ساتھ ذکر کرتے. قالوا تعالى علمنا وصنع طلبو سلكم لتحسنكم من باسكم, ہم نے ان کو ذرا کی صنعت تم لوگوں کے واسطے سکھائی تاکہ وہ تم کو ایک دوسرے کی ضرب سے بچائے. اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے, ایک یہ کہ دستکاری سے معاش حاصل کرنا, دوسرے اسباب عادیہ کا استعمال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. قرآن کریم کیا تھے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہے سے ذرہ بنانا سکھا دیا, جنگ میں استعمال ہوتی ہے حفاظت کے لیے. تو حضرت فرماتے ہیں اس میں دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہاتھ سے چیزیں بنا کر بیچنا یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی مایوس نہیں. دستکار جو کام کرتے ہیں, کوئی برتن بناتا ہے, کوئی لکڑی کی چیزیں بناتا ہے, کوئی جوتے بناتا ہے, کوئی کپڑے بناتا ہے اور لوگ پہنتے ہیں, تو فرمایا یہ اچھا پیشہ ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یا کسی کو کپڑے بنانے والا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے, یہ جلا ہے. جوتے بنانے والا موچی ہے اور یہ لوہار ہے, اور یہ مشتری ہے تو ہم اس کو اپنے سے کم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو دستکاری سے بندے کی حیثیت کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ اچھا کام ہے. اور دوسرے کہ اللہ نے خود حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا زرہ بنانا تاکہ لوگ جنگ میں اس پہنے زرہ اور ایک دوسرے کی زد سے بچ سکیں. تو فرمایا کہ ضرورت کے وقت جائز اسباب کا استعمال کرنا توکل کے مناسب نہیں ہے. یہ بڑا نازک سا مسئلہ ہے توکل کا اور اسباب کا. بعض اولاد یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہونا چاہیے یہ توکل ہے, فرماتے ہیں یہ غلط ہے. توکل یہ ہے کہ جائز اسباب ضرور اختیار کیے جائیں لیکن بھروسہ اللہ پر وہ اسباب پر نہ, اور یہ اسباب اختیار نہ کرنے سے مشکل کام ہے. بندے کی امید اپنے اسباب سے بن جاتی ہے, میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, وہ کیا تو یہ ہو جائے گا. اسباب اختیار کرنا توکل کے مناسب نہیں ہے, اسباب پر بھروسہ کرنا توکل کے مناسب ہے. اسباب اختیار کرنے کا تو حکم ہے اور یہ اطاعت الہی ہے. قوله تعالیٰ ان الشیاطین من یغوثون له, اور بعض شیطان ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی غوطہ لگاتے تھے. اس میں اس قول کی اثر ہے کہ ہر کے تفسیر اور حق و تقویٰ گزید تصب جن ان سر کی دید. فارسی کا شعر حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ جنات سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہرات نکال لاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے, ان کے لیے تعمیرات کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. فرماتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید, جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. ترسد از جن و انس حل کے دید, جن و انسان جو کوئی اسے دیکھیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق پھر اس سے ڈرتی ہے. قالوا تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر, اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے. اس میں دو مسئلے ہیں. پہلا یہ کہ دعا منافی توکل نہیں, یہ توکل کے خلاف نہیں کہ اللہ سے بندہ دعا کرے گی اللہ اس مصیبت کو راہ سے بدل دے. حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بیان فرما رہے تھے کسی مجلس میں, دوستوں سے بات کر رہے تھے کہ مصیبت جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور مومن پر اگر بیماری یا مصیبت آتی ہے تو اس کا بھلا ہوتا ہے, اس میں تلافی معافات ہو جائے, بعض جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں, یا ترقی درجات ہو جاتی ہے. کسی نیک صالح بندے پہ جو آتی ہے تو اسے اس کے بدلے ترقی درجات مل جاتی ہے. مومن کی مصیبت دو حال سے خالی نہیں, یا تلاشی معافات ہوتی ہے یا ترقی درجات. اوپر سے کوئی بندہ آئے اسے کوئی بیماری تھی یا کسی مصیبت میں مبتلا تھا تو اسی محفل میں اس نے عرض کی گرد اور مجھ پہ یہ بڑی مصیبت ہے, میرے حق میں دعا فرمائیے. اب جو دوست وہ تقریر سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے حضرت کو پھنسا دیا. یہ تو مصیبت میں ایک طرح سے فضائل بیان فرما رہے تھے, اب یہ مصیبت لے کے آ گیا. تو انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ تیری مصیبت بھی تیرا انعام ہے لیکن تیرا یہ بندہ بہت کمزور ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا, تو اس کی مصیبت کے انعام کو راحت کے انعام سے بدل دیں. تو دعا کرنا مشکل میں, مصیبت میں, ضرورت میں, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اور دوسرا مصیبت میں شکوہ نہ کریں. ہماری عادت یہ ہے اکثر جو ہلاک کی عادت یہ ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں دعا نہیں کرتے. عام رویہ یہ ہے کہ جس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ بندے بندے سے شکوہ کرتا پھرتا ہوتا ہے، میرا یہ نقصان ہو گیا، میرے اتنے مویشی مر گئے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، ہماری دکان لٹ گئی، ہماری چوری ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا، لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے. فرماتے ہیں یہ بندے بندے سے شکایت کرنا درست نہیں، اور اللہ کریم سے دعا کرنا یہ توکل کے مناسب نہیں ہے، بلکہ عین توکل ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اور اللہ سے مصیبت دور کرنے کی گزارش کی جائے. قوله تعالی وذنون اذهب مغاضبا، اور مچھلی والے کا تذکرہ کیجیے جب وہ خفا ہو کر چل دیے. روح المعانی میں ایک تفسیر حسن شافی ابن جبیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ نقل ہے، قیل مغاضبا ربی عز و جل، پر اس پر کچھ شبہ کر کے تعویل کیا اور آ کر اس کا ادلال معمول پر کر دینا اقرب الطف ہے. فرماتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا مغاضبا، وہ غصے ہو کر، ناراض ہو کر، خفا ہو کر چل دیے، تو بعض نے لکھا اللہ سے خفا ہو کر. فرمایا یہ درست نہیں ہے، قوم سے خفا ہو کر، قوم کے رویے سے ناراض ہو کر چل دیے، اور جب وہ چلے گئے تو قوم کو احساس ہو گیا کہ بھائی اللہ کے نبی کو ہم نے ناراض کر دیا، ہم پر ضرور عذاب آئے گا، تو اس سے پہلے کہ عذاب آئے انہوں نے توبہ کر دی. قوله تعالى انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے باوجود عصمت و برات عن الذنب کے اپنی طرف ذنب کو منسوب کیا، جس کی مجاز کی تعویل کی جائے گی، اس کی اصل جو بات اہل طریق سے منقول ہے وہ کفر کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ نبی کو جس قدر ذنب سے بودھ ہے، اتنا غیر نبی کو کفر سے نہیں. جب اطلاق اب اب جائز ہو تو بعید میں کیا شبہ. جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھ سے قصور ہوا ہے، تو فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ نبی معصوم ہوتا ہے عصمت اور برات عن الذنب کے، برات عن الذنب نبی سے گناہ کا تصور نہیں ہوتا، تو انہوں نے قصور اور گناہ کی نسبت اپنی طرف کر لی. تو اس میں بعض اہل اللہ دی غلطی کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نبی کو جس قدر گناہ سے دوری ہوتی ہے اتنی غیر نبی کو کفر سے نہیں. تو فرماتے ہیں بزرگوں کا بھی یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلطی اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے انبیاء کی کہ شرعی گناہ نبی ہو لیکن بارگاہ الوہیت میں وہ اسے قصور مان کر اس کی معافی چاہتے ہیں. یہ قرب الہی کا ایک انداز ہے، محبوب کو منانے کا ایک انداز ہے، ورنہ ان کا کہیں چلے جانا، کہیں تشریف لے جانا کوئی شرعی جرم تو نہیں تھا، لیکن قوم نے جب توبہ کر دی تو نبی تھے، اللہ کریم کو یہ بات پسند نہ آئی، انہیں تو پوچھ کے جانا چاہیے تھا، انہوں نے مچھلی کو کھلا دیا انہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھتے لب سخی بتنے ہی الہ یوم یبعثون، اگر وہ یہ کلمات ادا نہ کرتے اور اللہ کریم انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکال دیتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وجود حیات ہوتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اور اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک مچھلی کا پیٹ بھی سلامت رہتا نبی کی برکت کی وجہ سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت اور غیر نبی کی موت بہت مختلف چیزیں ہیں. انبیاء کی صرف یہ صورت ہوتی ہے کہ جو رشتہ روح و بدن کا دنیا سے ہے، کھانا پینا گرمی سردی، وہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ رشتہ دنیا کی بجائے برزخ سے جوڑ دیا جاتا ہے. ورنہ روح عالی بدن عالی میں نہیں ہوتی ہے اور حیات ویسی ہوتی ہے جیسی دنیا میں. بلکہ اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو قیامت تک مچھلی بھی نہ مرتی نہ خراب ہوتی نہ اس کا پیٹ گیا. مر بھی جاتی تو اس کا پیٹ گلتا سڑتا نہیں، ویسا ہی تازہ رہتا. قوله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو اس گھٹن سے نجات دی. روح المعانی میں ایک تفسیر اصلحنا کی یہ نقل کی ہے کہ ان کی بیوی کی جوانی لوٹا دی. اس پر اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو چیزیں عادتاً اسباب کی طرف مستند ہیں ان میں استجابت دعا کے متعلق اکثر عادت الہی یہ ہے کہ اس کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، گو وہ بدوں اسباب بھی تقویم پر تازہ. تو خود بھی بزرگ ہو گئے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی تھی. فرماتے ہیں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہیں خود بھی قوت و طاقت عطا کر دی، ان کی بیوی کو جوان کر دیا اور انہیں اولاد عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن عادت الہیہ یہ ہے کہ عالم اسباب میں اللہ جل شانہ اسباب کو ترک نہیں فرماتے، اسباب مہیا فرما دیتے ہیں. جیسے ان کی زوج محترمہ کو جوانی لوٹا دی، انہیں طاقت لوٹا دی، تو اسباب مہیا فرما دیتے ہیں. اگرچہ قادر ہیں بغیر اسباب کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ خود قادر مطلق نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا تو اس کے امور میں ہر چیز کے پیچھے سبب پیدا فرما رہے ہیں. قوله تعالی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کاموں میں دوڑتے تھے. کیونکہ یہ سابق کی علت کے موقع پر آیا، اسے ثابت ہوا کہ تعویت نعیم دینیہ کا بھی سبب ہو جاتی ہے. فرمایا جب انہیں یہ اس زمن میں آیا کہ انہیں ملی دنیاوی نعمتیں اور ذکر کیا گیا کہ یہ اطاعت میں بہت دوڑتے، یعنی بہت جلدی کرتے تھے، اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرتے تھے، بہت کوشش کرتے تھے، تو فرماتے ہیں اس میں دلالت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے تو دنیا کی نعمتیں بھی اس سے ملتی ہیں، آخرت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے. قوله تعالی لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی. اس سے وہ مقولہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو فرحت دائم میسر ہوتا ہے، ان کو جو عظمت کے سبب دونوں عالم میں یا عذاب کا خوف دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے منافی نہیں کہ وہ مقتضی ابدیت ہے. یہ کہ قیامت کا جو ہوگا حادثہ تو وہ اللہ کے نیک بندوں کو پریشان نہیں کرے گا، رات میں غم میں نہیں ڈالے گا. فرماتے ہیں اس سے دلالت ہے کہ جس پائے کے لوگوں کو قیامت نہیں گھبرا سکتی تو دنیا اور حوادثات زمانہ انہیں کیسے گھبرا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے زندگی بھی پر لطف اور پرسکون گزارتے ہیں اور دنیا کی کوئی پریشانی ان کے دل کو پریشان نہیں کرتی. رہا یہ کہ انہیں گرمی سردی لگتی ہے، دکھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، فرمایا جو تقاضائے بشریت ہے، کیونکہ انسان ہوتے ہیں وہ، تو انسانی تقاضا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اس کمال کے منافی نہیں، لیکن وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، کبھی اس طرح غمزدہ نہیں ہوتے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرا کچھ نہیں رہا، یہ نہیں ہوتا. اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھتے ہیں. قوله تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے. اس کے لیے ثابت ہوتا ہے کہ مقبولین کی برکات بلا ان کے قصد کے تمام عالم کو پہنچیں، جیسے آفتاب کی شعائیں بدوں سے قصد و علم کے سب کو پہنچیں. فرمایا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اس کا مطلب ہے کہ حضور ارادہ فرمائے تو وہ تو نور و نور نور ہو گیا, جہاں ارادہ نہیں فرماتے وہاں بھی حضور کی رحمت اور برکات پہنچتی. آگے بات ہوتی ہے وصول کرنے والے پر, فرماتے ہیں اسی طرح اہل اللہ کی برکات بھی پوری دنیا اور اس زمانے کے لوگوں کو پہنچتی ہیں. تو جس طرح سورج, ضروری نہیں کہ سورج چاہے کہ فلاں جگہ دھوپ لگے تو وہاں لگے گی, جہاں گرمی نہ لگے نہ لگے گی, سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی گرمی ہر ایک نیک بد پہ پڑتی ہے, یہی حال اہل اللہ کا ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو شعاع ہے وہ شیشے پہ بھی پڑتی ہے, پتھر پہ بھی پڑتی ہے, خاک پہ بھی پڑتی ہے, تو ہر کوئی اپنا اپنا اثر لیتا ہے. شیشے میں ویسا ہی سورج بن جاتا ہے, آگے اس کو منتقل کرتا ہے, پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوتا, زمین پہ پڑتی ہے تو اس میں نمو پیدا ہوتا ہے, چیزیں اگنے لگتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ برکات جو اہل اللہ سے آتی ہیں اس میں فرق نہیں ہوتا, وصول کرنے والے میں فرق ہوتا ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہو رہی ہے تو کافر کو بھی دنیاوی نعمتیں تو مل رہی ہیں, زندگی ہے اس کے پاس, صحت ہے, مال اولاد ہے, یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس کو مل رہی ہیں, لیکن دین کا اس میں, آخرت کا اس میں استعداد ہی نہیں, وہ ایمان ہی نہیں, اس لیے خود آخرت سے محروم ہے. تو اگر تو کے بعد دوستاں راہ کو جا کو نہیں معروم, تو کے بعد دشمنا نظرداری, اگر دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو دوستوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا, یہ اللہ ہی جانے. تو فرماتے ہیں اہل اللہ کی مثال بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جس زمانے میں ہوتے ہیں وہ زمانہ ان سے مستفید ہوتا رہتا ہے, کوئی جانے نہ جانے, سمجھے نہ سمجھے. قوله تعالی وان ادری قریب ام بعید, میں نہیں جانتا ہوں کیا قریب ہے یا بعید, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اے اللہ کو غیب کا علم نہیں, جیسے بعض جو اللہ نے اپنے پیروں کی نسبت اعتقاد کر دیا ہوتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا گیا قیامت کا, آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ بہت قریب ہے یا بعید. جس نے قیامت قائم کرنی ہے اس کے بارے, اس کے وقت کا جاننا اس کی شان ہے جس نے قیامت قائم کرنی ہے. تو میرا تو اس شعبے سے کوئی تعلق ہی نہیں, میں نے تو قیامت قائم نہیں کرنی کہ مجھے پتا ہو کہ کب قائم کرنی ہے. تو فرمایا علم غیب خاص ہے خدا بندی ہے, انبیاء علیہ السلام کو بے پناہ علوم عطا ہوتے ہیں, ایسے بھی جو علوم غیبی ہیں, سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے, اگر نبی نہ بتائیں تو کوئی کسی ذریعے سے تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا. آخرت غیب ہے, جنت و دوزخ غیب ہے, فرشتے غیب ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم سے غیب ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے بھی, فرشتوں سے باتیں بھی کی, آخرت بھی دیکھی, جنت دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جو غیب انبیاء کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اطلاع عن الغیب, اللہ انہیں غیب کی اطلاع فرما دے. علم غیب اور شے ہے, غیب پر مطلع فرما دینا دوسری شے. تو علم غیب ہے کہ بغیر وسائل کے, بغیر ذرائع کے جاننا, ہو یہ خاصا اللہ تعالیٰ کا. اور جو علوم اللہ عطا فرما دے انبیاء کو وہ قادر ہے, وہ انبیاء جانتے ہیں اللہ کی عطا کرنے سے. اب رہے کہ پیر صاحبان کی اور اولیاء کی بات, تو اولیاء اللہ غیب جاننے کے لیے نہیں ہوتے, اولیاء اللہ ہوتے ہیں برکات نبوت سینہ نبوی سے وصول کر کے مخلوق تک پہنچانے کے. تو یہی عقیدت رکھنی چاہیے, یہ سمجھ لینا کہ پیر صاحب غیب جانتے ہیں یہ درست نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ انبیاء مکمل ہو گئی, کل سورہ حج ہوگی ان شاء اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة اللهم ربنا لا تقتلنا برزقك ولا تولدنا بعذاب الصراط والنار. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وغادرنا برحمتك.